بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم ابھی مقدمے پہ ہی بات کر رہے ہیں، اور ہم پہنچے تھے امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے اس جملے پر، وافضوا الى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها، اور وہ یعنی جو ائمہ اسلام ہے اور سلف صالحین ہیں، انہوں نے اس عقیدے کے ثواب لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پچھلے درس میں جو ہم نے بیان کیا تھا اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، یعنی الشخص المعین لا تجزم له بجنت ولا نار. اس میں جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے کیا بھی اصول ہے کہ معین شخص جو ہے اس کے لیے جزم کے ساتھ یقینا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، لیکن جو ان میں سے اچھے ہیں جو نیک ہیں ان کے لیے ہم جنت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں یا بدکار لوگ ہیں ان پر خوف ہوتا ہے جہنم کے عذاب کا، اور ایسے شخص کے ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، لیکن قطعی طور پہ اور جزم کے ساتھ کسی بھی شخص کے لیے جنت کی گواہی دینا یا جہنم کی یعنی تو یہ کسی کے لیے نہیں، الا اس میں استثناء ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. اگر قرآن و سنت میں کس متعین شخص کا یہ نص موجود ہے جس میں قطعی طور پر کہا گیا ہو کہ فلان جنتی یا فلان دوزخی ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پر، کل عشرۃ مبشرین بالجنہ، وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی. ہمارا ایمان ہے یہ 10 صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 10 صحابہ کون ہیں؟ 4 خلفاء راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، باقی 6 سیدنا عبد الرحمن بن عوف، 5 ہو گئے، 6 زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید ہو گئے، سعد اور سعید دونوں ہو گئے، باقی ابو عبید بن جراح، بارک اللہ. یہ 10 ہیں جن کی زندگی میں ان کو خوشخبری دی گئی کہ جنتی ہیں. دیکھیں ایک یہ کمال ہے کہ نام لے کے ان کو بتایا گیا کہ آپ جنتی ہیں، جانتے سے بڑا کمال کیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنے قول و فعل سے اور اپنے قربانیوں سے. کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنائی تو سستی اور کاہلی کے شکار نہیں ہوئے، گھر میں نہیں بیٹھ گئے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، صلاح میں، جہاد میں، ہر خیر میں اپنے ان کو سب سے آگے پائیں گے، دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے وثابت بن قیس بن شماس، یہ بھی صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. اور قصہ معروف ہے، سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات، یہ آپ کو قصہ مل جائے گا، وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن بڑا پیارا قصہ ان کا بھی. جب اللہ نے فرمایا کہ لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبی، وہ یہ جوہری صحابی تھے، یعنی کہ آواز بہت بلند، جب بات کرتے تھے تو بڑی اونچی آواز میں بات ہوتی تھی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں نیچی رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آوازیں اونچی آواز میں بات نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خدمت میں بیٹھیں، تو یہ شخص ڈر گیا اور وہ سخت وعید آئی تھی کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تو اس نے سمجھا کہ میرا عمل سارے اکارت ہو گئے، میں نے تو اونچی آواز میں بات کی تھی، میرا آواز اٹھ جاتی تھی، تو ڈر کہ ہمارے گھر میں بیٹھے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ دیکھا کوئی بندہ آیا نہیں ہے، تو پوچھا بعض صحابہ سے خیریت تو یہ بندہ نہیں آ رہا، کیونکہ صحابہ کو بھیجا تو گھر میں تھے. جب پوچھا ان سے تو کیا خیریت تو کیا مت، تو رو پڑے اور یہ مسئلہ بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے عمل اکارت ہو گئے، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، میری آواز اٹھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، آواز اٹھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں. سبحان اللہ، ایمان دیکھیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، یہ خوشخبری دی. الغرض والجاری التي كانت تصرع، اور وہ عورت جسے دورے پڑتے تھے، معروف قصہ ہے، صحیح بخاری میں بھی اتفاق رائے حدیث میں قصہ موجود ہے. وہ جب دورے پڑتے تھے وہ بے پردہ ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دعا کرو، اللہ آپ کو شفا دے دے، اور چاہے تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو اس نے کیا کیا، کیا کہا؟ میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں جب مجھے دورے پڑے. کمال ہے، دیکھیں ایمان، ایمان صرف آپ کے دل میں تک نہیں محدود ہو سکتا، ایمان آپ کے پورے کردار میں شامل ہوتا ہے، آپ کے قول و فعل میں، آپ کے زبان پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ کے دل میں، آپ کے پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے. اب بے ہوشی کی حالت میں جب اسے دورہ پڑتا تھا تو جسم سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ جاتا تھا، بے پردگی نہیں تھی نوے زبان پہ کہ پوری نوے برہنہ ہو جاتی تھی، نہیں، تھوڑا سا کپڑا ہٹ جاتا تھا، یہ بھی اسے بہت اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. آج کی عورتیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ رحم اللہ، پردے سے کتراتی ہیں، پردہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت، یہ بہت بڑی مشکل لگتی ہے، دم گھٹتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم چہرے کو نہ ڈھانپا جائے کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے. پھر اس کے دلائل کہیں سے ڈھونڈتے ہیں، پھر کسی شاذ قول کو لے لیتے ہیں. الغرض دیکھیں، یہ بھی ایک عظیم عورت گزری ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی عورت، تو اس عورت کو دیکھ لے، پھر یہ قصہ سنایا ہے. یعنی صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنتی عورت جا رہی ہے، کتنی بڑا شرف ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، جب دورہ پڑتا تھا صحابہ کے سید عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ کپڑا جس میں چپک جاتا تھا، اس دن کے بعد کبھی بھی وہ بے پردہ نہ ہوئی، لیکن دورے پڑتے تھے، صبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھ دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ عورت بھی چلی گئی، لیکن کیا ساتھ لے کے گئی؟ یہ خوشخبری، وہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں ہے، وہ جنتی ہیں. اس کے مطلب ہی کہ آپ علاج نہ کرائیں، آپ علاج کریں، لیکن آپ کے صبر میں کمال ہے، علاج بھی کریں اور صبر بھی کریں. اللہ نے تکلیف لکھی آپ کی زندگی میں، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو جزع کی حالت نہیں ہونی چاہیے، تسخط، جزع، ناراضگی اور اپنے آپ کو کوسنا، یا نعوذ باللہ تقدیر پر کلام کرنا کہ میرے مقدر میں تکلیفیں کیوں لکھی ہیں، یہ سب ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے. اللہ نے اگر آپ کے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ مفت میں نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور آپ کے نیکیوں کو مزید بڑھانے کے لیے اور آپ کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو آزمایا ہے. تکلیف میں صبر کرنا ہے، تنگی میں صبر کرنا ہے، بیماری پر صبر کرنا ہے، مشکلات میں صبر کرنا ہے، اور خوشحالی میں اور اچھے حالات میں اور نعمتوں میں آپ نے شکر کرنا ہے. اور مومن کی یہی زندگی ہے الغرض. تو یہ بھی صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی گئی. اہل بدر بدری صحابی جو ہیں, اور اہل بیعت الرضوان, بیعت الرضوان میں جو صحابہ موجود تھے, 1400 صحابی تھے بیعت الرضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر, یہ سب جنتی ہیں. وہ امثال ہؤلاء, اور اس طریقے سے جن کی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی, وہ سب جنتی ہیں. جی وہ میں کہہ رہا ہوں, سیدنا عکاشہ کی بھی معروف حدیث ہے, 70,000 حد والی جو ہے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے. دیکھیں بعض اوقات انسان جو ہے صرف ایک جملہ کہہ کے اپنے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے. صرف ایک گزارش کی تھی, کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال انت منہم. کسی اور نے کہا کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ کہا سبقہ کبھی عکاشہ, سبقہ تلے گیا, اب میرا کس کس کو کہا جائے گا. سبحان اللہ, اگر نہ کہتا تو آج ہمیں بھی پتہ نہ ہوتا, لیکن ایک چھوٹے سے ایک گزارش سے, دو جملے سے یہ کمال حاصل کر لیا. سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ربی حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے, یعنی بیعت الرضوان والے صحابہ جو ہیں جن کا میں نے کہا کہ 1400 صحابی تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر. اسے احمد ابو داؤد ترمذی روایت کی اور علامہ الباد نے صحیح کہا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان سب کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں, اور ان کے علاوہ جو ہیں علماء اور فضلاء اور صالحین میں سے ہم ان کی جنت کی امید رکھتے ہیں, بڑی قوی امید رکھتے ہیں, لیکن ہم جزمن قطعا نہیں کہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پر ڈر بھی ہوتا ہے یا ان کے باز پر. پھر امام صابونی کے جملے کو مزید آگے کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وافضوا الى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وارشاد العباد اليها. صرف عقیدہ نہیں رکھا, عقیدہ رکھ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے, بلکہ اسے واستمساكهم بها مضبوطی سے تھامے رکھا, اسے متمسک رہے. وارشاد العباد اليها, اور لوگوں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے رہے. دیکھیے کافی نہیں کہ آپ نے علم حاصل کر کے اپنے عقیدے کو درست کر لیا ہے اور اپنے اسے اپنی ذات تک محدود کر دیا ہے, یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کی ابتدا ہے, کمال کی ابتدا ہے, خیر کی ابتدا ہے. اصل تو آپ نے, آپ کا اثر آپ کی زندگی میں, آپ کے گھر میں اور آپ کے معاشرے میں ہونا چاہیے. تو سلف صالحین اور ائمہ دین جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ہے, اور سب سے پہلے آپ ہی کا حق کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنی اصلاح کریں, پھر لوگوں کی اصلاح کا وقت آتا ہے. شیخ ربیع حفظہ فرماتے ہیں جس نے بھی اس عقیدے سے اور ان اصول سے, عقیدے کے جو اصول بیان ہو رہے ہیں اور اس کتاب اور دیگر اصول جو اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول ہیں, جس نے بھی ان سے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا, نالا ثوابا عظیما, تو اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا. اور اسی طریقے سے جس نے اس کی طرف دعوت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو آپ کے لیے سرخ نعمتوں سے بھی, یعنی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے, جو متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, وہ سیدنا علی کی معروف حدیث ہے. یہ صرف ایک شخص اگر آپ کی دعوت سے, آپ کی تبلیغ سے, آپ کے چھوٹے سے پیغام سے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور حق کو قبول کر لیتا ہے, بدعقیدگی سے توبہ کر لیتا ہے, رب کی نافرمانی سے, کبیرہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. جانتے ہیں سرخ اونٹ سے کیا مراد ہوتا ہے اس زمانے میں؟ اگر آپ کا جو مرسیڈیز گاڑیاں ہیں نا, جو یا سب سے مہنگی ترین گاڑیاں جو ہیں, اس وقت مرسیڈیز بھی پیچھے رہ گئی, بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں دنیا میں, اگر آپ نے وہ حاصل کرنی ہے, یا صرف ایک شخص آپ کی کچھ باتوں سے توبہ کر لیتا ہے, حق کو قبول کر لیتا ہے, تو یہ آپ کے زیادہ بہتر ہے. خیر لک, برابر نہیں ہے, خرابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اس سے خیر اس سے بہتر ہے. اور مومن کو کیا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گا. پھر ایسا فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعمل بها بعده، جس نے بھی اسلام میں کوئی اچھی سنت کو قائم کیا ہے، فعمل بها، اور اس پر عمل کیا گیا ہے، یاد رکھیں یہ سنۃ حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت کا لفظ ہے. لوگ بدعت کا لفظ دے کے حقائق کو خلط ملط کر لیتے ہیں. بات سنت کی ہو رہی ہے، بدعت حسنہ کبھی ہوتی نہیں ہے، سنت حسنہ ہوتی ہے. تو سنت کے کیا مراد؟ جب سنت ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، یعنی اس نے اسے زندہ کیا ہے. کئی سنتیں فوت ہو جاتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں. جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، من سن فی السلام سنت حسنۃ فعمل بها، اور اس پر عمل کیا گیا. کس نے عمل کیا؟ لوگوں نے عمل کیا. اس نے اس سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. وعمل بها بعده، اس کے یعنی وہ شخص مر بھی گیا ہے، دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہے. كتب له مثل اجر من عمل بها، اس کے لکھ نام اعمال میں لکھا جائے گا ان کے اجر کے برابر جو اس پہ عمل کرتے رہیں گے، یعنی اس کا اجر منقطع نہیں ہوگا مرنے کے بعد بھی. لوگ اس سنت پہ عمل کرتے رہیں گے اور اس کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی یہ خیر منقطع نہیں ہوگا، رکے گا نہیں، بلکہ مسلسل جاری رہے گا جب تک وہ شخص زندہ ہے. اور جب تک اس نے بھی اگر کسی اور کو یہ سنت پہنچا دی ہے، اس نے دوسرے تیسرے شخص میں اس پہ عمل کرتا رہا ہے، جب تک وہ کرتے رہیں گے عمل، اس شخص کو بھی جس نے شروع میں اس سنت کو زندہ کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اچھا، ولا ينقص من اجورهم شيء، اور ان کے اجور، ان کے جو اجر و ثواب ان میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جو عمل کرے گا اس سنت پہ اس کے بعد میں آنے والوں میں سے، اگر اس شخص کو ان کے اجر بھی ان جیسا ملے گا تو ان کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں عمل کروں گا کیونکہ میں نے فلان سے سنی یہ بات، اس نے مجھے بتائی ہے، تو میرے اجر میں تھوڑا کمی ہوگی اور یہ اجر اس کو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل بہت عظیم ہے، ارحم الراحم ہے جل شانہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکمل اجر دے گا اور اس شخص کو بھی مکمل اجر دے گا، سبحان اللہ. اور اس کے برعکس جس نے کوئی غلط بات ہی، کوئی غلط پیغام، بدعقیدگی پھیلائی، غلط پیغام پھیلایا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہوگا. مرنے کے بعد بھی اس کے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے جب تک کہ وہ بدعقیدگی یا وہ غلط پیغام یا نافرمانی جو اس نے ایجاد کی ہے اس پر وہ عمل کرتے رہیں گے. تباہی واللہ، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی، نعوذ باللہ. الغرض، یہ کب تک رہے گا؟ الی یوم القیامہ، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا. پھر شیخ صفر اللہ شیخ ربیع حفظہ اللہ، علماء کا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی منزلت اور شرف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کی ہیں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اہل علم جو اللہ تعالیٰ کے اہل خشیت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف. دین سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، صحیح عقیدے سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا اور آخرت میں حاصل کر لیتے ہیں. پھر امام صابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فاستخرت اللہ واثبت فی هذا الجزء ما تیسر منها على الاختصار. امام صابونی رحمہ اللہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے، عقد السلف اصحاب الحدیث، فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس حصے میں، یعنی اس کتاب میں، ان میں سے وہ لکھا جو متأثر ہوا اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر عقیدہ بیان کر رہے ہیں اصحاب السلف کا اس کتاب میں. اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ استخارہ کے تعلق سے، کیا ایسے کام استخارہ کیا جاتا ہے یا نہیں، یعنی نیک کام ہے، اچھا کام ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے استخارہ کیا ہے امام صاحب نے ان سوال کرنے والے کی استجابت میں جنہوں نے ان کی گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ عقیدے کے اصول بتائیں جو سلف صالحین کے عقیدے کے اصول تھے. کیونکہ واللہ اعلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کہیں کوئی خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے استخارہ کیا پہلے، وغیرہ ایسے عمل میں، ایسے نیک عمل میں استخارہ نہیں کیا جاتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی استخارہ کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے ان کو استخارے کی ضرورت پڑ گئی. دیکھیں، بعض اوقات آپ حق بات کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس حق سے روکتے ہیں، وہ پھر بعض اوقات جیسے کہ معتزلہ کا زمانہ تھا اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ، معتزلہ جو ہے وہ غالب تھے، ان میں کافی فتنے تھے، ان میں سے فتنہ خلق و قرآن بھی تھا. تو اس وقت اگر اس ماحول میں دیکھیں، اگر کوئی شخص کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ لکھنا چاہتا ہے، تو استخارہ کرے گا کہ نہیں، کہ میں کیا میرے بہتر ہوگا کہ نہیں. تو بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استخارہ کیا تھا، اب وہ کیسے اللہ اعلم. لیکن اصل بات استخارہ کے تعلق سے، فإن الاستخارة إنما تكون في الأمور الجائزة والملتبسة عليك، استخارہ تو ایسے امور میں ہوتا ہے جو جائز ہوتے ہیں اور جن میں کوئی التباس ہو جائے آپ کو، آپ تذبذب کا شکار ہیں، میں کروں یا نہ کروں. جیسے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں تجارت کے امور ہیں، شادی بیاہ کے امور ہوتے ہیں، ان میں تو استخارہ کیا جاتا ہے، اب فلان کام میں کروں یا نہ کروں، فلان عورت سے میں شادی کروں یا نہ کروں، یا عورت ہے وہ اس کو رشتہ آیا ہے، وہ استخارہ کرتی ہے کہ میں یہاں پر اس شخص کا رشتہ کروں، نکاح کروں یا نہ کروں. تو استخارہ ایسے امور میں ہوتا ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خیر کہاں پہ. استخارہ کیا ہے؟ طلب الخیر من اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کو نہیں پتہ کہ خیر کہاں پہ، کیونکہ اس میں دیکھیں حدیث میں علام الغیوب کا لفظ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے جو میں نہیں جانتا میں نے اپنے معاملات تمہارے حوالے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے رہنمائی فرما میں کیا کروں. بڑی پیار و خوبصورت دعا ہے. الغرض، تو پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ اگر یعنی آپ یہ کہیں کہ میں استخارہ کر دوں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا حج کروں یا نہ کروں، یا صدقہ دوں اس مسکین کو یا نہ دوں، یا اس طریقے سے، یہ معاملات میں استخارہ نہیں کیا جاتا، ضرورت نہیں ہوتی. بارک اللہ فیکم. پھر امام صابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجاء ان ينتفع به اولو الالباب والابصار، اس امید کے ساتھ میں نے یہ کتاب مختصر لکھی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے نفع حاصل کریں گے، ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. یعنی دیکھیں، ہر بندہ خیر کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کئی لوگ ہیں. دیکھیں، اب 10 سے 20 لوگ درس سن رہے ہیں، کیا برابر سن رہے ہیں؟ کان تو سب کے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن پیغام کس نے کیسے لینا ہے اور کیسے سمجھنا ہے اور کیسے اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے اور کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر کیسے اس کی طرف دعوت دینی ہے، یہ ساری چیزیں سب برابر نہیں ہوتے. کیا ایسا ہوتا ہے سب برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں تفاوت ہوتا ہے اصل میں. تو جو اولو الابصار ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، اور اولو الالباب جو ہیں، وہ لوگ عام لوگ نہیں ہوتے. دیکھیں، ہر فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، جو لوگ دل سے کام کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں توفیق ان کو ہوتی ہے. چاہے دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں آپ، یعنی دو اسٹوڈنٹ ہیں، ایک بہت آگے نکل جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں آتے ہیں. بلکہ ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت آگے نکل جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے. کیوں؟ فرق کس چیز میں ہے؟ کسی نے دل سے قبول کرنا ہے، کسی نے صرف اپنے جسم سے قبول کرنا ہے، کسی نے محنت کرنی ہے، کسی نے محنت نہیں کرنی ہے. تو جس نے دل سے قبول کرنا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، توفیق ان کو ملتی ہے اور وہ آگے نکل جاتے اور سمجھ لیتے اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اپنے علم سے، اپنے عمل سے اور خیر سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یعنی یہ جو لوگ ہیں جس جگہ پہ وہ گئے ہیں، جنہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں کچھ عقیدے کے اصول بتائیں، اس جگہ پر رہنے والے اور ان کے علاوہ بھی جو نفع ہے وہ صرف ان لوگوں کی حد تک محصور نہیں ہے، بلکہ یہ نفع جو ہے سب کے لیے ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے انہی کو ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ تا قیامت تمام لوگوں کے لیے، جب تک یہ کتاب رہے گی، جب تک یہ خیر رہے گا اور لوگ اسے سنتے رہیں گے اور اپنے عقیدے کو صحیح کرتے رہیں گے تو یہ خیر جاری رہے گا. دیکھیں کتنی سال، یعنی صدی کے قریب گزر گیا ہے، تقریباً 1000 سال یا 900 سال سے زیادہ گزر گئے، یہ کتاب آج بھی زندہ ہے. تصور کرتے کہ کوئی شخص، اب اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ان کے نام کو کون کون جانتا تھا کہ امام ابو عثمان الصابونی، جانتا ہے؟ بھئی ہم تو اپنے چوتھے یا پانچویں دادے کا نام شاید نہیں جانتے کہ کون ہے، جن کی طرف ہمارے نسبت ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں 900 سال سے پہلے کی تقریباً. وہ کہہ رہے رحمہ اللہ، بار بار کہہ رہے ہیں. تو یہ خیر، جب آپ کوئی ایسے خیر کا عمل کرتے ہیں جو آپ کے دل سے ہوتا ہے، تو توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ خیر کب تک جاری رہتا ہے آپ کو اس کی خبر ہے. کیا ان کو پتہ ہے کہ اس کا یہ کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے؟ یا ان کو اندازہ تھا کہ میرے مرنے کے 1000 سال بعد بھی یہ کتاب پڑھائی جائے گی؟ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا آپ. اس لیے خیر کے کام میں کبھی پیچھے نہ ہٹا کریں. ان کے لیے جو دیکھیں، جو لوگ مر گئے ہیں، جو اہل ایمان میں سے ہیں، جن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینے سے اپنے فضل و کرم سے. پتہ لمحہ کیسے گزرے گا، پوری یہ جب تک، جب مرنے کے بعد سے لے کے جب تک دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، پتہ کتنا ہوگا؟ بہت کم لمحہ ہوگا. یعنی ایک روایت ہو جیسے کہ عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ یا عصر کے مغرب کا وقت ہے تقریباً. یہ زندگی یعنی وہ لمحہ اتنا ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. اور اہل کفر کے نافرمانوں کے لیے تو بہت ہی نعوذ باللہ جہنم کا گڑھا اور تکلیف دہ عذاب ہوگا نعوذ باللہ. الغرض تو یہ کتاب اور اس سے استفادہ حاصل کرنا ہر زمانے میں رہا الحمدللہ، اور اس کتاب کے اہتمام کیا. اور بھی کئی کتابیں دیکھیں، سبحان اللہ، مصنفین گزر گئے ہیں اور کئی کتابیں مصنفین نے لکھی اور کوئی پڑھتا نہیں ان کو. یہ قبولیت کہاں سے آئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اس شخص کا اخلاص ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. سبحان اللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام صابونی رحمہ اللہ، والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. مقدمة اختتام اتبار جملة سكية ہے. اللہ تعالی جو ہمارا یقین ہے اور ظن ہے اس کی تحقیق کرے اور حق ثابت ہو، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق اور الصواب والصدق والہدایہ والاستقامت علی سبیل الرشد پر قائم رکھے. دیکھیے توفیق ہے اور جو ثواب، جو سچ ہے اور ہدایت و استقامت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ہم نے خیر کی طرف قدم بڑھانا ہے. واللہ آسانی، توفیق، سداد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور محض اسی کا ہی کرم ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ صاحب کو یہ ظن غالب تھا کہ لوگ اسے اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے گا، اور وہ یہ خواہش رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گمان کو اور ظن غالب کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں تبدیل کرے اور ایسے ہی ہو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر اور لوگوں پر توفیق اور ثواب اور ہدایت آسان کر دے، اور انہیں توفیق دے کہ وہ حق اور سچ کہیں اور اپنے قول میں اور جو انہوں نے لکھا ہے یعنی, اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اور ان کی استقامت, اور ان کے علاوہ جو ہے لوگوں کی استقامت جو ہے بھلائی کے راستے پر اور حق پر محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی احفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی دعا مشروع ہے کہ اللہ سے دعا آپ مانگے توفیق کی اپنے لیے اور اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ توفیق کی اور ہدایت کی آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں, ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الحشر میں, جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے, پہلے مہاجرین کا, الفقراء المہاجرین, پھر انصار کا, پھر اس کے بعد اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیے, کیا کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, صحابہ کرام پر لانتا نہیں کرتے, صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں. دیکھیں جو قرآن مجید کو حق اور سچ سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو طریقہ تو یہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے, وہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کی بھی رہنمائی کی کیونکہ دعا کیا کریں, کیا دعا کرنی ہے. دیکھیں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اے ہمارے رب, یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ دے کر آپ دعا کر رہے ہیں, اور انبیاء کے ہمیشہ طریقہ رہا ہے, رب لا تذرنی فردا, ربنا ظلمنا انفسنا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اہل ایمان جو ہیں, جو صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں, تا قیامت ان کا کیا طریقہ رہے گا کہ صحابہ کرام کے لیے, کیونکہ سبقونا بالایمان, سب سے پہلے سبقت کون لے گا ایمان میں, صحابہ سے کوئی بہتر ہے, صحابہ ہے, پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں, تمام اس آیت میں شامل ہیں. ربنا اغفر لنا, سب سے پہلے آپ کا اپنا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کو اپنی دعا کرنی ہے, اغفر لنا والإخواننا, اور ہمارے بھائی, ان بھائیوں کے لیے, الذين سبقونا بالإيمان, جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور صحابہ سر فہرست اس میں شامل ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اور ہمارے دلوں میں کوئی تنگی یا کوئی غل یا کوئی بغض و نفرت اہل ایمان کے لیے, مومنوں کے لیے کبھی نہ رکھنا. تو دل صاف ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. زبان پر بد زبانی کب ہوتی ہے؟ جب دل میں خلل ہوتا ہے, دل میں تنگی ہوتی ہے, بغض و نفرت ہوتی ہے. تو دل سے غل کی نکالنے کی بھی دعا ہے کہ ہمارے دل کو صاف اور پاک کر دے. کس کے لیے؟ سبقونا بالایمان, اور تمام مسلمان اور مومنوں کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم, دیکھیے یہ عظیم دعا ہے جو صحابہ حق رکھتے ہیں ان کے لیے کی جائے, اور اہل ایمان بھی حق رکھتے ہیں, اور امام صابونی رحمہ اللہ بھی حق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دعا کی جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, ہم اس قدر میں, اس مقدمہ کی شرح میں اکتفا کر لیتے ہیں جس میں وضاحت کی ضرورت تھی, خصوصی طور پر اس جملے کی وضاحت کہ جب امام صابونی نے رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ ان کا جو مقصد تھا جو ہے وہ زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا جملہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے سفر میں جو جا رہے تھے, تو یہ جملہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے تو کیونکہ یہ جملہ جو ہے بعض لوگوں کو تشویش کا باعث بن سکتا ہے, اس لیے ہم نے مقدمے پہ لمبی بات کی ہے تاکہ اس کی وضاحت کی جائے, والحمدللہ علی توفیق ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں نا کہ جو اس کے جو جواب دیے ہیں شیخ صاحب نے کیا ہے, کہ امام صابونی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا کہ ان کا جو نیت تھی سفر کی, ایک تو جہاں پہ جا رہے تھے وہ تھی, اور دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت, جو یہ جو جملہ جو ہے اس کے تعلق سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ اگر مساجد بھی اللہ کے گھر جو ہیں اگر آپ نے سفر کی نیت سے جانا ہے تو صرف تین مساجد کے لیے آپ جا سکتے ہیں, مسجد حرام مکہ میں, مسجد نبوی مدینہ میں اور مسجد اقصیٰ جو ہے فلسطین میں, صرف اس حد تک. اس کے علاوہ کوئی بھی مسجد ہو آپ سفر کی نیت سے نہیں جا سکتے. تو امام صاحب کہہ رہے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس کے جواب میں کوئی یاد ہے کیا جواب دیا تھے شیخ صاحب نے؟ دو پوائنٹس کون سے ہیں؟ پہلا بارک اللہ, پہلی بات کہ امام صاحب جو معصوم نہیں ہیں, بشر ہیں, غلطی لگ سکتے ہی, تو غلطی لگی ہے اس جملے کو کہہ کے. اور ہمیشہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس معاملے, اور طریقہ یہ رہا ہے کہ علماء معصوم نہیں ہیں, یہاں تک کہ صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں. عصمت صرف انبیاء کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وحی ان پر وحی نازل ہوتی ہے, انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, تو غلطی لگ سکتی ہے. دوسرا جواب شوسے متم رحم اللہ کا, انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے, کیا فرمایا کہ بعض اوقات السن جماعت کے علماء زیارت قبر بھی کا جملہ بیان کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ زیارت مسجد النبوی, لیکن تعبیر قبر کی کرتے ہیں, تو اصل مقصد جو ہے وہ مسجد کی زیارت ہوتی ہے. تو اس لیے بعض علماء نے اس طریقے سے کہا ہے, اور امام صابودی نے بھی غالباً اسی بنیاد پر یہ کہا ہے, کیونکہ جو شخص دلائل جانتا ہے, یعنی شیخ ربیع نے جب یہ یعنی وضاحت کی ہے, ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک امام ہے, اہل سنت کا امام ہے, اور عقیدہ صحیح ہے, کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی بدعت ان سے ثابت بھی نہیں ہے, اور پھر یہ احادیث بھی جانتے ہیں, جو تین مساجد کی احادیث ہے, دیگر احادیث بھی جانتے ہیں, تو آخر میں جب ان کو پتہ ہے کہ قبر کی زیارت جو ہے جائز نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اس پہ عمل کریں؟ الا یہ کہ تعبیر میں غلطی ہو گئی, جانا مسجد تھا تو قبر کے لفظ میں انہوں نے یہ کہا کہ قبر کی زیارت کرنی ہے, جبکہ اصل جملہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی کی زیارت اصل مقصد تھا. تو اس اعتبار سے اس کی یہ جواب ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو پہلا اصول ہے حسن جماعت کے عقیدے کا, وہیں سے درس کا آغاز کریں گے. معتقد اصحاب الحدیث فی صفات اللہ, اور اللہ تعالیٰ اسماء صفات سے انہوں نے ابتدا کی ہے, اور اکثر کتابیں جو مصنفات ہیں آپ دیکھیں عقیدے کے اصول کے تعلق سے, ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سے ہوتی ہے, جیسے کہ عقیدہ واسطیہ میں دیکھ لیں آپ, اور دیگر اور بھی جو عقیدے کی کتابیں ہیں, کیونکہ اکثر غلطی جو ہے وہ اہل قبلہ کی جو ہے اسی معاملے میں ہوئی ہے. اسماء صفات کے باب میں جو جہمیہ ہیں, معتزلہ ہیں, اور اشعرہ ماتریدیہ ہیں, یہیں پہ. اور اس کے ضمن میں جو اصل انبیاء کی دعوت ہے توحید الوہیت, اس پر بھی یقیناً بات ہوتی ہے, لیکن ابتدا اسماء صفات سے کرتے ہیں, کیونکہ سب لازم مرزم جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یہ تینوں چیزیں توحید الوہیت جو ہے, توحید الربوبیت ہو, توحید اسماء صفات, لیکن ابتدا اسماء صفات سے ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پر گئے امام صاحب, اور اکثر لوگوں کی جسم نے کہا ہے اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے تھے, معتزلہ بھی جو ہے جو منکرین صفات ہے وہ ہر جگہ پر منتشر تھے, تو غالباً اس جگہ پر بھی ان کا کچھ اس طریقے کے کچھ ہوں گے تقریب کار جو یہ بدعقیدگی پھیلا رہے ہوں گے. اس لیے امام صاحب نے یہیں سے ابتدا کی ہے, اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب, کیا جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو عورت کا ان سے پردہ ہوتا ہے؟ بھائی, فرشتوں کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے, فرشتوں سے کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ ہمارے نام اعمال میں لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ نہیں کرتا عورت کو اپنا پردہ ہٹاؤ, میں تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں سے کوئی پردہ ہو, فرشتوں سے پردہ کوئی نہیں ہوتا, پردہ ہوتا ہے غیر محرم مردوں سے. واللہ اعلم.
سنت کو زندہ کرنے کے تعلق سے ایک حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں, نہ خوف کی حالت میں, نہ سفر کی حالت میں, ظہر عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب عشاء جمع کرتے تھے.
اس پہ علماء کا کافی اس میں کلام ہے, منسوخ نہیں ہو چکی, اس تھوڑی سی بارش آ گئی ہے, ذکر نہیں بتا رہا ہوں آپ کے. نہیں, شیخ صالح حزم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, یعنی کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر وجہ کے اس کو ہمیشہ اس پہ عمل کیا جاتا ہو. جو اعذار ہیں ان میں سے کوئی عذر تھا جس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. مگر آپ اس کو اوپنلی چھوڑ دیں تو روافض نے کیا کیا, روافض کیسے نماز پڑھتے پتہ ہے؟ یہی طریقہ ہے, وہ اثر کو یعنی آخر مغرب تک لے جاتے ہیں, مغرب کو تاخیر کر دیتے ہیں, یہ سارے جو ہے. تو یہ مقصد نہیں اصل میں. اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے اس کی تو کیا جا سکتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اگر اس کو اس کے عذر کے بغیر بھی دیکھا جائے تو کبھی کبھار اگر کوئی شخص کرنا چاہتا تو اس کی اجازت ہے.
لیکن سوال یہ کہ آج اس پر عمل کیا
جاتا کیسے؟ نہیں نہیں کیسے آپ کی بات جماعت نہیں یہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ, یعنی اس کی وجہ تھی. اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن باجماعت ایسے کیا جائے یہ ثابت نہیں. اس کے بعد جو ثابت تھے وہ اس وقت تھا, وہ اس کی وجہ سے صالح حضام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تھی. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, بعض علماء نے اس کی یہ وضاحت کی, بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ صالح حضام کے نزدیک کوئی عذر تھا, اور جو کہتے عذر نہیں تھا وہ اس پہ یعنی آپ پرسنل عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. بس ان کا سوال ہے کہ باجماعت کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ باجماعت پڑھا لیں اس کو, یعنی آپ ظہر کو وقت میں نہ پڑھیں, آخر میں جا کے جمع کا سرکد آخر وقت میں اثر کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہوا کسی مسجد میں, ایسا نہیں ہوا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء نے اس کے لیے یہ کہا کہ آسانی کے لیے کر دیا ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو سنت جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سنت جس یعنی ہاں مندثر ہو جائے اس کو دوبارہ زندہ کرنا, کیا آج ہم کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے ہم نے آج جو ظہر کی نماز ہے وہ پڑھیں عصر کے ساتھ پڑھیں گے ہم, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اس پہ کرتے بھی نہیں تاکہ لوگوں میں یہ تردد نہ ہو, پریشانی نہ ہو کہ آخر کیا ہو گیا, نہ بارش ہے نہ کوئی اندھیری چل رہی نہ کچھ ہو رہا ہے, ایسے کیوں کیا جا رہا ہے. ہاں پرسنل آپ نے خود آپ نے اگر پڑھنی ہے, کبھی آپ کی جماعت باجماعت نماز چھوٹ گئی نہیں پڑھ سکے, آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھار کسی سنو زندہ کرنے کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن باجماعت اس پہ عمل نہیں کیا گیا ہے. واللہ اعلم. میں کہہ رہا ہوں علماء کا کافی اس میں وہ جوابات ہیں.
اگر یہ سنت ہے تو پھر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحابہ کرام کی اور سلف صالحین کی دیکھی جاتی ہے, کیا اس میں کوئی دلیل
نہیں؟ اس میں بھی نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا,
تو پھر انہیں کی سمجھ لیں گے.
یہ میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن نہیں ان کو بات جو درست ہے کہ اس کے بعد اس پہ عمل اس لیے نہیں کہ سلف سے نہیں اس طریقے سے نہیں کیا کہ باجماعت اس کو نہیں کیا. پرسنلی آپ خود کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں میں نے بتایا ہے, سنیں, اگر کسی کو دیر ہو جائے اور وہی امام, یعنی کہ آپ انتظار کریں دروازے پہ کھڑے ہو کے, سنیں, اگر کسی سے ہو جائے تو پھر آپ کا وہ نہیں ہے, اگر کسی سے ہو جائے تو وہ پھر ایسا کرے وہ کر سکتا ہے. آپ سے فرمائے ولا تعد, ایسا نہ کرنا. آپ سر نے یہ فرمایا کہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ نے جو تاخیر سے آئے ہیں اور یہ سارا کم کیا ہے ایسا نہیں کریں. ورنہ علامہ البانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے, پتہ ہے اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع میں ہو تو آپ رکوع کی حالت میں جا سکتے ہیں, اس کی اجازت اس میں اجماع ہے. کیسے نقل کس طرح عبداللہ بن زبیر, ہاں عبداللہ بن زبیر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ نقل کیا ہے عبداللہ بن زبیر نے, اور صحابہ بیٹھے تھے خاموش, علامہ البانی فرماتے ہیں اس پہ اجماع سکوتی ہے. اگر یہ بہت لمبی بحث ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت کر سکتا ہے, وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا اس کی مرضی ہے. عام طور پہ جب امام رکوع پہ ہوتا تو لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے کہ لا تعد میں منع کر دیا تو ایسا کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ لا تعد میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہیں, شروع سے لے کے گھر سے دیر سے نکلنا, پھر اس طریقے سے تیزی سے جانا جبکہ وقار سکینہ کے ساتھ ایسے سے جلنا, پھر سانس پھولا ہوا, پھر رکوع کر کے پھر چلنا صف میں شامل ہونے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر کبھی کوئی شخص اس پہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتے, لا تعد میں ہاں دوبارہ ایسا نہ کریں بہتر ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اسی صورت میں تو کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.